الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ مریو مگر مسلمان اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر الفت دی تمہارے دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے پھر تم کو اس سے نجات دی اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ. بزرگان محترم، گزشتہ آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں بہت پہلے سے دو قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. ان دونوں میں بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ جنگ بعاث نامی ایک لڑائی ہوئی جو 120 سال تک چلی، یہاں تک کہ ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کی برکت سے یہ لڑائی ختم ہوئی، اوس اور خزرج کے لوگ آپ پر اسلام لے آئے اور آپ کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ان میں بڑی محبت قائم ہو گئی اور بہت ہی متفق متحد اور محبتوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی وہاں سے گزرا تو انصار کا اوس و خزرج کا آپس میں اس طرح سے مل کر محبتوں کے ساتھ رہنا اسے گوارا نہ ہوا، اس نے خود ہی یا کسی کو بہکایا اور کوئی یہودی جنگ بعاث کے وقت جو اشعار پڑھے جاتے تھے وہ اشعار پڑھ دیے. ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ اوس و خزرج میں پرانی دشمنی پھر لوٹ کر آئی، پہلے آپس میں سخت کلامی ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے تلواریں کھینچ لی۔ ابھی زبردست لڑائی ہونے ہی والی تھی کہ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو کر آپ تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان ہوں، پھر سے جاہلیت کیسے لوٹ کر آ گئی؟ کیا اللہ کا احسان بھول گئے؟ کیا اللہ کی نعمتیں بھول گئے؟ آپ نے جو قیمتی نصیحتیں فرمائی، پھر ان نصیحتوں کو سن کر انہیں سخت تنبہ ہوا، شرمندہ ہوئے اور آپس میں گلے مل کر رونے لگے، اور پھر سے شیر و شکر اور انتہائی محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اس واقعے میں پہلے تو ان یہودیوں کو یا اس یہودی کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تمہارا کام ایک تو خود اسلام نہ لے آنا ہے، اور دوسرا کام مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی، اور پہلی نصیحت یہ تھی کہ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ تمہیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہیں اور اسلام سے دور کرنا چاہیں تو تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اگر تم ان میں سے بعض لوگوں کی پیروی کرو گے وہ تم کو اسلام سے ہی دور کر دیں گے۔ یہ پہلی نصیحت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی دوسری نصیحت فرما رہے ہیں، ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں کامل مسلمان ہو کر۔ یہ دوسری نصیحت ہے، اسے پہلی نصیحت بھی قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تنبیہ تھی اور یہاں سے جو عمل کرنے کے ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عام انسانوں کو نصیحت نہیں ہے، اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو یہ نصیحت ہے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی قسمیں کتنی ہیں، اور اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ڈریں تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا، تو اس کی کیا صورت ہے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، تقویٰ کا معنی ہے بچنا، اور وہی آدمی بچتا ہے جو ڈرتا ہے، لہذا تقویٰ کا معنی ڈرنا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی معنی ہے بچنا۔ اور جو قانون سے ڈرتا نہیں وہ بچتا بھی نہیں، مجرمانہ زندگی گزارتا ہے، جو قانون سے اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے وہ بچتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہذا تقویٰ کا معنی ہوا کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچانے کے لیے پہلے ڈرو اللہ سے، تقویٰ کا معنی ہوا۔ تقویٰ کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کفر و شرک سے اور نفاق سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، یہ ادنا قسم ہے تقویٰ کی، اپنے آپ کو کفر و شرک سے اور نفاق سے بچائے، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور منافق نہ ہو. تو یہ بچنا بھی تقویٰ ہی کہلاتا ہے. اور قرآن کریم میں اس طرح سے ڈرنے والوں کو متقی کہا گیا ہے. جیسے پہلی ہی آیت میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں متقین کا معنی وہی جو اسلام لے آئے. تو جو کفر و شرک سے بچنے والے ہیں, نفاق سے بچنے والے ہیں, اب ان کے لیے ہدایت ہے کہ ادنا درجہ حاصل ہونے کے بعد درمیانی درجہ اور اعلی درجہ حاصل کریں, یہی ہدایت ہے. دوسرا درجہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنا, بالفاظ دیگر سبھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ دوسرا درجہ ہے. تقویٰ پر اللہ کی طرف سے جو انعامات کا وعدہ ہے وہ یہی دوسرا درجہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو گے اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں حاصل ہوں گی دنیا میں اور آخرت میں. تو یہی وہ دوسرا درجہ ہے کہ اپنے آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور تیسرا درجہ ہے جو انتہائی اعلی درجہ ہے, جو صرف انبیاء کو اور انبیاء کے جو خاص متبعین ہیں انہیں حاصل ہوتا ہے, اور وہ ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا خیال ہی نہ آئے, ما سوا اللہ سے اپنے دل کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے. یہ درجہ نبیوں کا ہے, ہو سکتا ہے نبیوں کی صحبت کی برکت سے خاص لوگوں کو حاصل ہو جائے, لیکن یہ درجہ بھی آدمی کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے لیکن عمومی طور پر حاصل نہیں ہوتا. دوسرا درجہ بھی حاصل ہو جائے بسا غنیمت ہے, بڑی خوش قسمتی ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے, وہاں بھی اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, متقی مسلمان وہ کہلاتا ہے. تو حکم یہی ہے کہ پہلا درجہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اور دوسرا درجہ اس کے کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. حق تقاتہ سے مراد بھی دوسرا ہی درجہ ہے, حق تقاتہ سے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, اور اعلی درجہ بس وہ اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے. رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. یعنی یہ مقام, یہ رتبہ اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں, ہر خواہش مند کو ڈول رسی نہیں ملتی. لہذا یہ تین قسمیں ہو گئی. اب حق تقاتی ہی جیسے اللہ سے ڈرنا ہے ویسے اللہ سے ڈرو. تو جیسا کہ بتایا گیا کہ جو دوسرا درجہ ہے وہ مراد ہے, اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت فرمائی ہے کہ حق تقاتہ کیا ہے. فرمایا ہوا ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر. فرمایا کہ اطاعت کی جائے, نافرمانی نہ کی جائے, اور اللہ کو اور اس کے احکامات کو یاد رکھا جائے, بھلا دیا نہ جائے, اور شکر کیا جائے, کفر نہ کیا جائے. شکر سے مراد اعمال پر چلنا, احکام کو اختیار کرنا, اعمال کو اختیار کرنا ہے. تو حق تقاتہ جیسے ڈرو, جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. ڈرو جس قدر اپنے بس میں ہے. یعنی آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو اس قدر بچائے اس قدر بچائے کہ جو اس کی طاقت کی آخری حد ہے. پھر بھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ نہیں کریں گے. گناہ کر دینا آسانی سے اور اسے یہ سمجھنا کہ انسانیت کے تقاضے سے ہوا ہے, یہ شیطانی خیال ہے. آسانی سے گناہ کر کے اسے انسانیت کے تقاضے سے کہنا, علماء لکھتے ہیں یہ شیطانی خیال ہے, یہ حق تقاتہ میں داخل نہیں ہے. بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی اپنی استطاعت اور طاقت ہے اس قدر بچو اور بچنے کی پوری کوشش کرو. پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو اب اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے معافی مانگو, یہاں یہ حکم ہے. لہذا اللہ سے ڈرا جائے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور بھی باتیں کہی گئیں لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ دو قسمیں ہیں گناہوں سے بچنے کی. ایک تو جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, آخر تک جتنی عبادتیں ہیں. اور جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچیں, شراب نہ پئیں, رشوت نہ لیں, سودی کاروبار نہ کریں, سود نہ لیں, غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ کریں, آخر تک جتنے گناہ ہیں ان سے بچنا. تو عموماً قرآن اور حدیث کی زبان میں جو بچنے کے اعمال ہیں جن سے بچنا ضروری ہے ان کو تقویٰ کہا جاتا ہے, اور جو کرنے کے اعمال ہیں ان کو اسلام کہا جاتا ہے. اور کبھی تقویٰ کہہ کر دونوں مراد لیتے ہیں اور کبھی اسلام کہہ کر بھی دونوں مراد لیتے ہیں. تو یہ دو قسمیں ہیں, یہ دونوں ملتے ہیں تو عمل صالح اور اعمال صالحہ بنتے ہیں, دونوں ملتے ہیں. تو مثبت اور منفی, پازیٹیو اور نگیٹیو, دونوں اعتبار سے ہم اسلامی احکام کے پابند ہیں. دونوں اعتبار سے, صرف ایک پہلو سے ہم پابند ہیں. یہ غلط خیال ہے اور خام خیالی ہے. لہذا اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو, جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز ہرگز تمہاری موت نہیں آئے گی مگر اسلام کی حالت میں, یعنی کامل مسلمان ہو کر. مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان رہو پھر تمہاری موت آئے. اور کامل مسلمان کیسے رہیں گے؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈریں. ویسے ڈرتے رہیں گے تو کامل مسلمان رہیں گے. اس وقت موت آئے گی تو واقعتاً کمال اسلام پر کامل مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے گی. اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ موت تو غیر اختیاری چیز ہے, نہیں معلوم کب کس کی موت آئے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ کامل اسلام پر مرو. تو آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے کہ کامل اسلام پر مرے؟ تو اس کا یہی جواب ہے, زندگی اگر اچھی نیک اعمال کے ساتھ گزرے گی, حق تقاتی ہی پر عمل ہوگا, تو پھر موت کامل اسلام پر انشاءاللہ آئے گی. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون, جیسے زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی, جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا. تو اچھی زندگی ضمانت ہے اچھی موت کی, اور اچھی موت ضمانت ہے اچھے حشر کی اور اچھی آخرت کی. یہ ایک آپس میں ملا ہوا سلسلہ ہے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ एक शख्स पूरी जिंदगी इस्लाम पर रहता है, अचानक अल्लाह का फैसला आता है, कुफ्र पर उसकी मौत आती है। और एक शख्स वो है कि पूरी जिंदगी कुफ्र पर गुजारता है, अचानक अल्लाह का हुक्म और उसका फैसला आता है, इस्लाम पर मौत आती है। तो उलमा लिखते हैं ये जो दूसरी सूरत है कि जिंदगी कुफ्र पर गुजरती है और मुसलमान होकर मरता है, ये सूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह बार बार पेश आती है, लेकिन जिंदगी इस्लाम पर गुजरती है, मौत कुफ्र पर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत अक्सर व बेशतर पेश नहीं आती। कभी कभी पेश आती है, वो भी इस वजह से कि उसके अंदर कमाल तकवा नहीं था। वो जैसे अल्लाह से डरना चाहिए वैसे डरता नहीं था, आजादाना जिंदगी गुजारता था। दिल का हाल तो अल्लाह जाने, जाहिर को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि दिल से अगर वो अल्लाह से राजी नहीं है, हो सकता है अल्लाह अपनी तौफीक छीन ले और वो कुफ्र पर जा मरे, अलियाज़ु बिल्लाह। तो ये सूरत मुमकिन है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज तुम्हारी मौत नहीं आएगी मगर मुसलमान होकर। एक बात ये भी है कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि इस्लाम की हालत में मौत आए, कि जो जिंदगी नाफरमानी की नहीं है वो जिंदगी फरमा बरदारी की है। ये याद रखें कि नाफरमानी अल्लाह की नहीं कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि नमाज पढ़ते हुए मौत आए, ये जरूरी नहीं कि रोजा रखने की हालत में मौत आए, ये जरूरी नहीं कि हज करते हुए मौत आए। हाँ, ये जरूरी है कि शराब पीते हुए मौत ना आए, ये जरूरी है कि चोरी करते हुए मौत ना आए। अगर इस तरह से अपने आप को बचा लेता है तो उसका इंतकाल इस्लाम पर और कामिल मुसलमान होने की हालत में होता है। यही यहां मतलूब है, अल्लाह इसी बात का हुक्म दे रहे हैं, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो ये पहली नसीहत थी जो अल्लाह ने फरमाई, और दोनों एतबार से अल्लाह ने नसीहत की कि गुनाहों से बचो और करने के जो आमाल है उनको करो, अंतुम मुस्लिमून, करने के आमाल को करो और जिन गुनाहों से बचना है उनसे कामिल दर्जे में जितनी इस्तेआत अल्लाह ने दी है उसे इस्तेमाल करके बचो। आगे दूसरी नसीहत फरमाते हैं, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीउन वला तफर्रकु, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ सब मिलकर थामो और फूट ना डालो, मुतफर्रिक ना हो जाओ। ये दूसरी नसीहत फरमाई, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। इतिसाम का माना है कि मजबूती के साथ और पायेदारी के साथ किसी काम को करना, कि उसमें तजलजुल ना आए, कदम डग ना मगाए और आदमी इधर उधर ना होने लगे, पूरी मजबूती के साथ जमा हो जाए। और हबल, इसका माना है रस्सी, और अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम है, कुरान करीम है अल्लाह की रस्सी से मुराद। और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि हबुलुल्लाह हुवल कुरान अल ममदूद मिन समाई इल अर्ज, अल्लाह की रस्सी कुरान है जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है, अल्लाह ने वो रस्सी छोड़ रखी है। तो कुरान करीम को मजबूती से थामो, जमीअन, ये नहीं कि चंद अफराद अमल करने वाले हैं चंद अफराद अमल करने वाले नहीं है, नहीं, जमीअन सारे ही मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और कुरान करीम को मजबूती के साथ थाम लो और तफर्रुक ना डालो, मुतफर्रिक ना हो जाओ कि कुछ तो अमल करने वाले हैं और कुछ अमल करने वाले नहीं हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कुरान पाक के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुरान पाक से दूर हैं। अगर ये सूरत होगी تو پھر اعتصام بحبل اللہ نہیں ہوگا. لہذا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. قرآن کریم اللہ کی رسی ہے, اور رسی ہے جانتے ہیں کہ دنیاوی رسی نہیں کہ ٹوٹ جائے, اللہ کی یہ رسی ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ رسی ٹوٹ نہیں چھوٹ سکتی ہے, چھوٹ سکتی ہے, اور چھوٹنا آدمی کا اپنا کام ہے کہ وہ چھوڑ دے, چھوڑ دے تو چھوٹ جائے گی, لیکن رسی نہیں ٹوٹے گی. رسی ٹوٹنا ناممکن اور محال ہے. لہذا قرآن ہے, اللہ کی کتاب دنیا میں اور 1500 سال سے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا, یہی تو ہے اللہ کی رسی, تو موجود ہے, لیکن پکڑنے کی ضرورت ہے, اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. اور تھامیں گے, مضبوطی سے پکڑیں گے, تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی رسی ہے, اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, نہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں, نہ اس کا پیغام عام کرتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کے حقوق ہیں, ان حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے اور یہ حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ کی رسی تو اپنی جگہ ہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے ہم چھوڑ دیے ہیں. اب پھر ہماری طرف سے واویلا یہ شور کہ فلاں مٹ رہے ہیں, فلاں مر رہے ہیں, فلاں مر رہے ہیں, فلاں مر رہے ہیں, اور اللہ کی مدد نہیں آتی ہے, تو کیسے آئے گی, کیسے آئے گی؟ یہ تو ضروری ہے کہ سب مل کر تھامیں. اگر بعض لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. سب مل کر تھامیں, اور اگر کوئی جماعت چھوڑ دیتی ہے, قبیلہ چھوڑ دیتا ہے, کوئی وطن ایسا ہے کہ اس کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس طرح سے چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی اور بڑی اہم بات یہی ہے کہ اعتصام بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا, یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. اور قرآن کریم ہی کے تحت حدیث اور سنت ہے, اور قرآن اور حدیث ہی کو ائمہ کرام نے سمجھایا ہے, کوئی اور بات الگ سے اپنے گھر سے نہیں کہی. قرآن اور حدیث ہی کو انہوں نے سمجھایا ہے, قرآن اور حدیث سے ہی مسائل انہوں نے پیش کیے ہیں. لہذا آج اگر ہم کہیں تو ایک لفظ میں دوسری تعبیر کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, یعنی اہل سنت و جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, یہ ہوگا. ولا تفرقوا, اور تفرق اور پھوٹ نہ ڈالو, کہ پھوٹ ڈالنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بعض اعمال پر عمل کر رہے ہیں, بعض پر نہیں کر رہے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ عمل ہی نہیں ہو رہا ہے, ایک صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری صورتیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں, اور اللہ کی رسی ہمارے ہاتھوں میں مضبوط نہیں ہے. اور آدمی کسی بلندی پر چڑھ رہا ہو اور رسی کو مضبوطی سے تھام لے, وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. اگر مضبوطی سے رسی کو نہ تھامے, پھر وہ درمیان سے کہیں سے بھی نیچے گرے گا. یہی صورتحال آج مسلمانوں کی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور پھوٹ نہ ڈالو, تفریق نہ کرو, مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑو. لہذا اہل سنت و جماعت, یہ جو نام ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا ہے, جیسا کہ اس کی تشریح بارہا آ چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ما عن علیہ واصحابہ, نجات والا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اسی کی تعبیر اہل سنت و جماعت سے کی گئی. اور ایک حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تھامے رہو اور دانتوں سے نہیں داڑوں سے پکڑو، داڑوں سے پکڑو گے تو پھر کبھی رسی چھوٹ نہیں پائے گی اور آدمی راستے سے الگ نہیں ہوگا، دور نہیں ہو پائے گا. لہذا جب اتنی تصریح ہے تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑنا یہ ہماری ہلاکت ہے، اور ہلاکت جو روحانی ہلاکت ہے اس کا اثر ظاہری ہلاکت پر بھی پڑتا ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آگے اللہ تعالیٰ نے دو نصیحتوں کے بعد تیسری بات فرمائی، فرما رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے، پس اللہ نے تمہارے مابین الفت ڈال دی، اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے مابین تمہارے دلوں میں، پس تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. کتنی اچھی بات اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون خوار اور خون کے پیاسے تھے، اور معمولی معمولی دنیاوی غرض کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، تمہاری انتہائی جاہلانہ زندگی تھی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو زندگی تھی، جو دور تھا، اسے دور جاہلیت اور ایام جاہلیت کہتے ہیں. اور وجہ یہ ہے، چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ ایام کفر، ایام شرک، ایام بدعت، چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ ایام معاصی گناہوں کے، لیکن ان تمام لفظوں کو چھوڑ کر ایام جاہلیت، دور جاہلیت کہا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جاہلیت کی وجہ سے آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، جاہلیت آ جائے، ناواقفیت آ جائے تو پھر آدمی اپنی لگام خود ہی کھو دیتا ہے، جو چاہے ہو جاتا ہے، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارتا ہے. اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا. تو اللہ فرما رہے تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. کیا کی؟ تمہارے قلوب کے درمیان اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. اب آپس میں صحابہ، اللہ کہہ رہے ہیں رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا، کہ آپس میں انتہائی رحیم و کریم، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تم آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم، تم خطاکار و خطابی و خطا پوش و کریم، کہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان ایسا زمین و آسمان کا فرق تھا، وہ آپس میں رحیم اور کریم تھے، ہم آپس میں غضبناک ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لہذا کہ تم آپس میں دشمن تھے، پس اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. پھر یہ جاہلیت کیسے آ گئی جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑنے بھڑنے کے لیے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ پھر سے دور جاہلیت کا ایک نقشہ سامنے آیا. اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرما رہے ہیں اللہ کی نعمت کو کیا تم بھلا دیے؟ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے الفت ڈال دی. یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، بڑی کام کی بات ہے. آج دنیا اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگاتی ہے، زور و شور سے کہتی ہے اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. جسے دیکھو اسے ایک مضمون، ایک آرٹیکل آسانی سے لکھ دیتا ہے اتحاد و اتفاق پر. اتحاد و اتفاق کا مطلب آج کا زمانہ کیا لے رہا ہے؟ دو مطلب ہیں آج کا زمانہ جو لے رہا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص فرقہ وجود میں آتا ہے، اتحاد و اتفاق کی بات کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے कि तुम सब अपना 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 मसलक और मजहब छोड़ दो, हमारे मजहब में जम हो जा, हमारा जो ख्याल है उस ख्याल को अपना लो, मुत्तहिद मुत्तफिक हो जाएंगे। चुनांचे जो भी एक डेढ़ इंच की जमात बनाता है वो अपनी जमात में दाखिल होने का वो दाखिल होने की दावत देता है और उसके लिए ऐलान निकालता है इत्तिहाद व इत्तिफाक का, उसका नारा ही होता है इत्तिहाद व इत्तिफाक। एक बात तो ये है कि तुम जैसे अपना अपना छोड़ो और हमारे जो ख्यालात हैं उन ख्यालात को अपनाओ, मुत्तहिद व मुत्तफिक हो जाएंगे। और दूसरा मतलब आज का जमाना ये लेता है कि अपने अपने ख्यालात के साथ रहो लेकिन कोई हक बात ना कहे, हक बात ना छेड़े, सब मिलकर रहेंगे, अपने अपने ख्यालात रहें, जो भी रहें जैसे भी रहें, और फिर आपस में मिलजुल कर रहें, और जितने भी गलत काम हो रहे हैं होने दें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें, मुनकर पर नकीर ना करें, बुराइयों को बुरा ना कहें, बस आपस में मिलकर शीरो शक्कर बनकर रहें। तो ये दूसरा मतलब होता है और ये दोनों मतलब बिल्कुल गलत है। ये दोनों मतलब ऐसे हैं, कुरान और हदीस से इनकी ताइद नहीं होती। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि एतिसाम बिहब्लिल्लाह, अब छोड़ो कि ये फिरका अपने यहां आने की, ये फिरका अपने यहां आने की, ये फिरका अपने यहां आने की दावत देता है, लिहाजा सारे ही फिरकों को छोड़ दो, अल्लाह की बात को ले लेते हैं और उसके रसूल की बात को। तो ये बात कही गई है कि अगर इत्तिहाद व इत्तिफाक हो सकता है तो कुरान करीम पर हो सकता है, कुरान करीम को कामिल तरीके से मान ले। लिहाजा कुरान करीम जिन जिन चीजों को बुरा कह रहा है उन चीजों से बच जाए, कुरान करीम जिन जिन चीजों को अच्छा कह रहा है उन चीजों को अपना ले, अपनी तरफ से कुरान और हदीस में जो ख्यालात दाखिल किए जाते हैं और मनमानी मतालिब बयान किए जाते हैं, मनगढ़ंत ख्यालात सामने लाते हैं, इन ख्यालात के होते खुदा की कसम कियामत तक इत्तिहाद और इत्तिफाक हो नहीं सकता। और ऐसा इत्तिहाद और इत्तिफाक किसी काम का भी नहीं है, इसलिए कि जो दुश्मन अलग अलग मार सकता है वो दुश्मन सारे लोग अपने अपने बातिल ख्यालात पर रहकर मुत्तफिक हो जाए उनको भी मार सकता है, ऐसा नहीं है। और सहाबा एकराम 313 थे बद्र में, उनमें ख्यालात में बाल का जो सर है उसके बराबर भी इख्तिलाफ नहीं था, सरे मुंह जिसे कहते हैं, बाल का जो किनारा होता है, तो राई के बराबर इख्तिलाफ नहीं था, एक अकीदा के एक अमल के इंतहाई मुत्तहिद व मुत्तफिक थे। और आज देखें कि बातिल जहां है, एक आदमी यहां है और 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर पर दूर एक और आदमी बैठा है, उसकी बात सुनकर उसके ख्याल से मुत्तफिक हो जाता है और उसके साथ अपना इत्तिहाद कर लेता है, रंग और नस्ल से, कौम और वतनियत से, कबीले से, किसी चीज से नहीं। आदमी एक आदमी का दिल दूसरे आदमी से मिल जाए तो इत्तिहाद है। अब बातिल का इत्तिहाद हम देखें कि जैसे आज के इस जमाने में काफिर और मुशरिक जमा हो रहे हैं, जो लोग सारे काफिरों को इकट्ठा कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि एक दूसरे की जुबान नहीं जानता है, एक दूसरे की जात अलग है, कबीला अलग है, कौम अलग है, वतन अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ख्यालात मुत्तहिद हो गए तो दूर रहकर भी आपस में एक कुव्वत समझ रहे हैं, दूर रहकर मुंतशिर रहकर भी एक कुव्वत समझ रहे हैं, और हम आपस में मिलकर रहकर भी एक कुव्वत नहीं है। लिहाजा जब तक ख्यालात हमारे कुरान और सुन्नत के मुआफिक नहीं होंगे इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा किया। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में 10वें पारे में फरमा रहे हैं, वो अल्लफ बैना कुलूबिहिम लो अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीअ मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया اور اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی جو آپس میں خون کے پیاسے تھے. ان کے درمیان اللہ نے الفت ڈال دی. کیسے ڈالی؟ ایک نبی، ایک قرآن، ایک کعبہ، سب اللہ نے بھیجا ہے اللہ کی طرف سے. تو ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قبلہ کعبہ ایک، اور ہمارا قرآن ایک ہے. تو یہ سب ایک ایک ہیں، اور ہر ایک الگ الگ تشریح کر کے الگ الگ راستہ اپناتا ہے، اور منمانی اعتبار سے وہ جس چیز کو اپناتا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے. اگر یہی حق ہے تو پھر کافر و مشرک بھی اپنے راستے کو حق ہی سمجھتے ہیں، منافق بھی اپنا راستہ برحق ہی سمجھتا ہے. اس سے کوئی حق نہیں ہو جائے گا، صحیح اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہوگا قیامت تک. تو اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین کے سارے خزانے بھی آپ خرچ کر ڈالیں، آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے الفت پیدا کی ان کے درمیان. انہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. لہذا اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ حقیقت اجاگر ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ اتحاد و اتفاق قائم ہوگا، اور ایسا اتحاد و اتفاق مطلوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتحاد و اتفاق کا مخالف ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لیکن اتحاد و اتفاق کی تشریح خود ہی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر خود ہی کرتے ہیں، اس لیے صحیح راستہ ان کو نہیں ملتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، آگے اللہ فرما رہے ہیں، تم آپس میں دشمن بھی تھے، اور جہنم کے، آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، پس اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. یعنی جو جاہلیت کی زندگی چلی آ رہی تھی، وہ زندگی اتنی لمبی ہو گئی کہ بس اب مرنے کی دیر تھی آگ میں اور جہنم میں جانے کے لیے، مرنے کی دیر تھی. اتنے میں اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا اور اپنا رسول قرآن دے کر بھیج دیا، اللہ نے بچایا اس سے. جہاں تم بہت جلد گرنے والے تھے، بس موت کا ایک دروازہ حائل تھا، موت ایک بیچ میں فاصل تھی، ورنہ تم جا گرے ہوتے. وہی کہہ رہے ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پس اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ تم صحیح راستہ پالو، ہدایت تم کو حاصل ہو جائے. کس قدر اللہ کا یہ مشفقانہ کلام ہے کہ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ باتیں کھول کھول کر اللہ سنا رہے ہیں، بس یہی مقصد ہے کہ ہدایت حاصل ہو جائے. اللہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، ظالموں کا وجود ختم فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس ملک میں بھی، پوری دنیا میں بھی امن نصیب فرما، فلسطین میں اور لبنان میں امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.